وہ پتھر اس جانور کے لگا اور جانور مر گیا اور لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا. اب یہ لڑکا اس فقیر کے پاس آیا اور آ کے اسے اطلاع دی کہ اس طرح راستہ رک گیا تھا اور یہ صورت پیش آئی, اور میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہم انکان امر الراہب احب الیک من امر الساہر, اللہ اگر تیرے نزدیک راہب زیادہ اچھا بندہ ہے بنسبت اس جادوگر کے تو اے پروردگار اس جانور کو ہٹا دے تاکہ لوگ آنے جانے لگے. تو اللہ تعالی نے اس لڑکے کی دعا قبول فرما لی. تو اب یہ راہب اللہ والا بندہ تھا فقیر, یہ سمجھ گیا. اس نے کہا بیٹے تو مجھ سے اچھا ہے اور تیرا معاملہ اب جب اس حد تک پہنچ گیا کہ تو دعا مانگے اور اللہ تعالی اس کی قبولیت فرما دیں تو یہ تو تیری کرامت گویا ہو گئی, تو یہ صاحب کرامت ولی ہو گیا یہ بچہ. تو اس نے کہا انک ستبتلا, بیٹے اب تو مصائب میں گھر جائے گا, اب تجھ پہ مصیبتیں آئیں گی. اور یہ بات اس نے جو کہی بہت گہری حقیقت ہے, اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اپنا قرب بخشتا ہے تو اللہ اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے جب تک کہ کوئی آدمی امتحان کی منزل سے گزر نہیں جاتا, اس وقت تک اس کا دین کچا برتن ہے, وہ بھٹی پر چڑھے آگ لگے اور آگ میں پکے تب جا کر کہیں وہ پکا برتن بنتا ہے. اور جس شخص کو اللہ نے جتنا عروج دینا ہو, جس شخص کو اللہ نے جتنی قبولیت سے نوازنا ہو, اور جس شخص کو اللہ تعالی نے جتنا بلند مقام دنیاوی یا روحانی اعتبار سے اللہ نے عنایت فرمانی ہو, اتنا ہی دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, اس شخص میں اتباع سنت غالب آ جاتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش بہت بڑھ جاتی. آزمائشیں سب پہ آتی, دنیا دار لوگوں پہ بھی آتی ہیں اور دیندار لوگوں پہ بھی آتی. معیار کیا ہے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ اس کے گناہوں کے نتیجے میں ہے یا یہ کہ اللہ نے اسے امتحان میں ڈالا ہے؟ تو امتحان اور ابتلاء اور آزمائش اور سزا دونوں میں فرق ہے. فرق پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ابتلاء کو دیکھا جائے, صاحب امتحان کو دیکھا جائے. اگر امتحان میں وہ آدمی اپنے دل کا سکون پاتا ہے, اس کو دل کا اطمینان ہوتا ہے, وہ زائل نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے طور پہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے ایک امتحان مجھ پہ ڈالا ہے تاکہ خدا مجھے مزید عزت اور شرف سے نوازے, اپنے قرب سے نوازے. اور جب دوسرے لوگ دیکھیں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انسان میں اتباع سنت کتنی ہے. اگر سنت کے اتباع کے ساتھ اس انسان پر مظالم, اس انسان پر برائی, اس انسان پر برے حالات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اب برتن اس کا آگ پر چڑھ گیا اور اب یہ آدمی آزمائش کی بھٹی میں پڑ گیا, اب جب نکلے گا تو سونا بن کے نکلے گا. جس شخص کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور جو شخص خدا کے دوستوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے, اس شخص پر لوگوں کی طرف سے, مخلوق خدا کی طرف سے ظلم اور حسد ایسے برستے ہیں کہ اتنا برسنا تو ساون میں پانی کا نہیں ہوتا. سو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو, اس کی نسبت بھی اپنے مشائخ سے, اساتذہ سے ٹھیک ہو, اور اس کی زندگی میں سنت کے اتباع کا بھی غلبہ ہو, تو جب اس پر جھوٹی تہمتیں لگیں, جب لوگ اس سے حسد کریں اور لوگ اس شخص پر ظلم کریں, تو ایسے شخص کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے اس بندے پر ایک امتحان کا وقت آ گیا ہے, اور یہ امتحان میں سرخرو ہو کے اللہ تعالیٰ اسے اپنے اور قریب کر لے گا. اور آج ہم جب اسے چھوڑ دیں گے تو کل کو جب ہماری آنکھیں کھلیں گی تو یہ میل ہا میل صدیوں کے فاصلے سے یہ آگے جا چکا ہوگا, اور پھر سوائے پچھتانے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی. یہ ہوا کرتا ہے اللہ کے بچے بندوں کے ساتھ. تو کسی کے متعلق بھی جب اس کی زندگی میں علم، صحیح عمل، اتباع سنت کی چیزیں ہوں تو اس پر جب تہمتیں لگتی ہیں اور لوگ جو اس پر ظلم کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. لوگوں کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا اور اللہ کے معاملات کا. تو اس نے بہت پکی بات کی، وہ صحیح معنی میں کوئی فقیر تھا رحمہ اللہ، اس نے کہا بیٹے اب آج کے بعد تو پھر آزمائش میں پڑ جائے گا، کیونکہ اب اللہ نے تیری دعا سن لی اور قبول ہو گئی. تو فَإِنِ ابْتَلَيْتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ، اب جب تجھے آزمائش میں ڈالیں گے، یہ تو آزمائش میں پڑے گا، تو دیکھو میرا کسی کو نہ بتانا، میرا پتا نہ دینا. کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، فقیر آدمی تھے. اب ساحر جو جادوگر تھا وہ ترک ہو گیا، اور اس لڑکے کا معاملہ اتنا بڑا کہ اب یہ بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا، صاحب کرامت تھا، بالکل پیدائشی طور پر جو اندھے ہوتے تھے، جسے فارسی میں، اردو میں مادر زاد اندھا کہتے ہیں، پیدائشی اندھا، ماں نے جب جنم دیا اس وقت سے نابینا، وہ اس کے پاس آتے تھے اور یہ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا لڑکا، اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. کوڑ کے مریض آتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدا بالناس من سائر الادواء، تمام بیماریوں کا علاج اس سے ممکن ہو گیا. اور یہ اس کی کرامت اتنی بڑھی کہ بادشاہ تک خبر پہنچی، اور بادشاہ کا ایک بڑا اچھا دوست، ہم نشین، ہم پیالہ و ہم نوالا، بڑھاپے میں وہ اندھا ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کے پاس لے جاؤ اور یہ تحفے بھی اسے دو اور اس سے اپنا علاج کراؤ. یہ شخص وہ تحفے لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اگر میری آنکھیں واپس آ جائیں تو یہ جو تمام چیزیں تم میرے لیے میں لایا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے پیش کر دوں گا. تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو میں تو کسی کو شفا دے نہیں سکتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے. فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتَ اللَّهَ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، خدا کی توحید کے قائل ہو جاؤ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا فشفا کا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے. اس کو یہ بات نئی عجیب معلوم ہوئی، نئی معلوم ہوئی، لیکن آنکھوں کا مسئلہ تھا، وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی. یہی ہے کرامت کہ اللہ کو کوئی اچھا بندہ کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا اختیار دکھاتا ہے اور اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے یا اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو کرامت، کرامت کا مطلب کیا؟ کرامت کا مطلب عزت نا. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے. یہاں پہنچ کر ہی گمراہی پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں اس بزرگ نے دے دی، یہی غلطی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں تو اس نے کیا دینی تھی، البتہ اس نے دعا کر دی اور دعا اللہ نے قبول فرما لی، آنکھوں کو دینے کی بینائی کی قدرت یہ اللہ کی تھی، اور اللہ نے اس شخص کی عزت لوگوں میں بڑھانے کے لیے، اس لڑکے کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی دعا کی قبولیت کا اظہار لوگوں پر فرما دیا، اس کا ثبوت دے دیا کہ یہ ہمارا اچھا بندہ ہے. یہ ہے وہ صحیح چیز، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. وہ واپس کیا تو بادشاہ نے کہا کہ من رد علیک بصرک، یہ تمہاری بینائی لوٹ آئی، یہ کیسے ہوا؟ قال ربی، اس نے کہا اللہ تعالی نے ایسے کیا ہے. اب بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے کا بلک رب خیر، کیا بات کہتے ہو، میرے علاوہ اب تم نے کسی اور کو خدا ماننا شروع کیا؟ تو اس نے کہا ہاں ربی و ربک اللہ، جس نے شفا دی ہے وہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور وہ اللہ ہے. اس نے کہا یہ پٹی تمہیں کس نے پڑھا دی؟ وہ چپ ہو گیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کا نام آئے. لیکن بادشاہ نے جب مظالم شروع کیے تو اتنا مارا، اتنا مارا کہ وہ بول پڑا، اور اس دوست نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے مجھے یہ بتا دیا کہ اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ تم نے جادو سیکھا اور وہ جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تم اندھے اور برس والے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہو اور ایسی ایسی بیماریوں کی شفا دیتے ہو، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے. بس بادشاہ یہی سننا چاہتا تھا اور اس نے اس لڑکے کو پکڑا اور جب اس کو تکالیف دینی شروع کی تو یہ لڑکا گھبرا گیا اور اس نے کہا تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں نے تمہارے دوست کو سکھایا تھا اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے مجھے کس نے سکھایا ہے؟ تو وہ ایک فقیر ہے، راہب ہے، بیٹھا رہتا ہے. اس نے بادشاہ نے کہا اس کو بھی پکڑ لا، اس بوڑھے آدمی کو بھی پکڑ لائے. تو بادشاہ نے کہا صاف بات یہ ہے کہ ارجع عن دینک، اپنا دین چھوڑ دو. اس نے کہا کچھ ہو جائے میں اللہ کی توحید پر قائم ہوں اور خدا کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے سب کے سامنے آرا منگوا لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو اب آخری موقع ہے. اس نے کہا آخری ہے یا پہلا ہے؟ میں خدا کی توحید سے باز نہیں رہوں گا، اللہ اکیلا ہی ہے. اور اس نے سب کے سامنے بادشاہ نے فقیر کے سر پہ آرا رکھ کے چلوایا اور چروا کر دو ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد اس نے اپنے دوست کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو خدا نہیں ماننا. اس نے کہا تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. بادشاہ نے کہا اس کے بھی دو ٹکڑے کر دو. آرے سے چیر دیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی وقعوا شقاہ، یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو کر اس کی لاش گر گئی. اب آئی اس بچے کی باری. یہ صاحب کرامت اولیاء اللہ میں سے تھا اور وہ موقع آ گیا جس کے متعلق اس راہب نے کہا تھا کہ دیکھو اب تمہاری آزمائش ہوگی. تو بچے کی آزمائش تو اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب اس کا نام اس بادشاہ کے دوست نے لے دیا تھا. اب بچے کو کہنے لگا کہ اس دین کو چھوڑو، بچے نے انکار کر دیا. بادشاہ نے اس کو کچھ آدمیوں کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر جا کر اس لڑکے سے پوچھنا کہ اپنا دین چھوڑ دے گا یا نہیں، اور اگر نہ چھوڑے تو اسے وہاں سے پھینک دینا. اور غالباً اس لیے کیا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس منظر کو اور پہاڑ پر سے گرتا ہوا دیکھ لیں، سب تو انہیں پتہ چل جائے کہ اس بستی میں خدا کی توحید کے ماننے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. لوگوں نے یہی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے اسے پھینکا وہاں سے پہاڑ پر تو اس نے اللہ سے دعا کی اور بچہ بولا اور کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں مجھے آپ جیسے چاہیں، اللہ مگر بچا لیجیے. تو پہاڑ میں زلزلہ پیدا ہوا اور لوگ گر گئے اور یہ لڑکا اللہ نے بچا لیا اور پیدل چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا لیکن اس کے جی میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ کچھ ہو جائے یہ لڑکا جادو کرتا ہے. تو اس نے کہا میرے دوستوں کا کیا ہوا جو تیرے ساتھ گئے تھے؟ اس نے کہا ان کا تو جو کچھ بھی ہوا اللہ نے مجھے بچا لیا. بادشاہ نے اور فوج کو بھیجا اور کہا کہ ایک کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اس کو سمندر کے بیچ میں جب پہنچو تو پوچھنا، اگر یہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتا تو اس کو سمندر پہ پھینک دو. چلے گئے. جب وقت آیا اسے پھینکے جانے کا تو اس نے کہا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے. اور اچانک طوفان اٹھا اور یہ وہ کرامت کی جو اللہ نے لوگوں کو دکھانی تھی، بار بار یہ کرامتیں اس کی سامنے آ رہی تھیں اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ اس طرح بچ گیا کہ بادشاہ نے اس کے لیے آرا چلایا ہی نہیں، پہاڑ پر گیا پھر بچ گیا. اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو سمندر میں طوفان اٹھا اور کشتی الٹ گئی اور جتنے لوگ گئے تھے سب ڈوب گئے اور بچے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور یہ دریا سے سمندر سے نکلا اور پیدل چل کے پھر بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا میرے دوستوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے انہیں تو برباد کر دیا، غرق ہو گئے اور اللہ نے مجھے بچا لیا. سارے شہر اور ہر جگہ پر خبر پہنچ گئی کہ یہ بچہ مرتا نہیں اور اللہ پر ایمان اور اللہ سے اس کی دعاؤں کا اثر تو پہلے ہی تھا لوگ دیکھتے تھے کہ کیسے شفا ہو جاتی ہے. الغرض لوگوں کے لیے یہ ایک امتحان کی چیز بن گیا. اور پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتے, اور اگر تم اتنے ہی حریص اور لالچی ہو میرے قتل کے تو ما آمرو کا بے, میں تمہیں بتاتا ہوں میرے قتل ہونے کا پھر طریقہ کیا. بڑی حکمت تھی اس کے قتل میں بھی. وہ ابھی آتی ہے بات آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس نے کہا تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا میرے قتل کا, تو میدان میں تجمع الناس فی صعید واحد, کھلے میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو جن کو تم جمع کر سکتے, اور پھر مجھے سولی کے تختے پر لٹکا دو, اور جو میرا ترکش ہے اس سے ایک تیر لے کر کمان کے چلے پر چڑھاؤ, اور کہو کہ بسم اللہ رب الغلام, اس اللہ کے نام سے اس کو قتل کرتا ہوں جو اللہ اس لڑکے کا رب ہے, اور مجھے تیر مارو, اور اگر ایسا کرو گے تو پھر میں مر جاؤں گا ورنہ میں نہیں مرتا. بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا, اور لوگوں کو علم تھا کہ اس لڑکے کا اللہ کی توحید پہ کتنا پختہ ایمان ہے, اور اس نے وہی کیا اور تیر لے کر کمان کے چلے میں رکھا, اور اس نے کہا کہ اس اللہ کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا پروردگار ہے. اور بادشاہ نے تیر چلایا اور لڑکے کی کنپٹی پہ جا کر وہ تیر پیوست ہو گیا. لڑکے نے ہاتھ اٹھایا, اپنی کنپٹی پہ رکھا, اور اس کے ساتھ ہی وہ گر پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ. تو لوگ جو منظر دیکھ رہے تھے چیخ اٹھے, اور انہوں نے کہا آمنا برب الغلام, ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو اس لڑکے کا رب ہے, یعنی اللہ پر ایمان لائے. بار بار نعرے لگتے رہے اور لوگ کہتے رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ یہاں پر دہرائے, اور آپ نے سنا فقال الناس آمنا برب الغلام, لوگوں نے کہا ہم اس رب پر ایمان لائے جو اس غلام اس لڑکے کا پروردگار ہے. آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام, یہ نعرے جب لگے تو بادشاہ کو اور غصہ ہے, اور جس بات کا اسے اندیشہ تھا اور جس بات کے زوم میں تھا کہ میں اپنی خدائی کو قائم کروں گا, اللہ نے اسے اس کی آنکھوں سے دکھا دیا کہ ہوتا کائنات میں وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے, تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس سارے شہر کا گھیراؤ کر لو اور خندقیں کھدواؤ. خندقیں کھدوائی گئیں. پھر اس نے کہا ان میں آگ ڈلواؤ, لکڑیاں, خشک لکڑیاں بھر دی گئیں. پھر اس نے کہا آگ لگاؤ, اور ان سب لوگوں کو جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور مجھے خدا ماننے والے نہیں ہیں ان کو لائنز میں کھڑا کر دو. ان کو آگ کے کناروں پر کھڑا کر دیا, اور ہر ایک سے فوج پوچھتی جاتی تھی کہ تمہارا کیا ایمان ہے. جو کہتا تھا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اسے وہ اس آگ میں گرا دیتے تھے. فوج جہاں بھی جاتی ہے ہمیشہ ظلم کرتی ہے. فوج کسی کی بھی ہو وہ ظلم ہی کرتی ہے سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہو. فوجوں کے ہاتھ میں جب حکمرانیاں آتی ہیں تو پھر جس ظلم کی بھی توقع انسان ان سے کر سکتا ہے وہ کر لینی چاہیے, سوچ لینا چاہیے کہ کوئی حد نہیں ہے, بس اللہ ہی ہے جو ایسے لوگوں کو لگام دے دے, اور اللہ ہی ہے جو انہیں دنیا میں تباہ کرے اور آخرت میں خدا کے سامنے سیاہ چہرے کے ساتھ پیش ہوں, اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی موت سے بھی محروم کر دیتا ہے. یہ ظلم یہ قبر میں بھی تاریکی پیدا کرتے ہیں, اور یہ مرتے ہوئے ایمان کو بھی ساتھ نہیں لے جانے دیتے, اور اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوگا. یہ ہے وہ چیز جو سورہ بروج میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی, اور اللہ نے کہا انہی لوگوں کے متعلق جنہوں نے یہ خندقیں کھودی اور جنہوں نے ان موحدین کو جلایا اور جنہوں نے اللہ کے اقرار کرنے والے اور توحید کے داعیوں کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی تھی, اللہ تعالی نے انہی کے متعلق فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود. اللہ تعالی نے قسمیں کھا کے کہا ہے والسماء ذات البروج, قسم ہے اس مضبوط قلعے والے آسمان کی, والیوم الموعود, ہمیں قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے قیامت کا دن، و شاہدین، اور دیکھنے والوں کی، جو اس قیامت کے منظر کو دیکھیں گے، وہ مشہود اور دیکھی جانے والی چیز جو خود قیامت ہے، حق تعالی شانو کی ذات پاک ہے، جب مشاہدہ ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اللہ نے کہا مجھے اپنی قسم، دیکھنے والوں کی قسم، قیامت کی قسم، یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو اتنے مضبوط قلعوں والا، اس کی قسم، قتل اصحاب الاخدود، تباہی ہو، لعنت پڑے، پھٹکار پڑے ان پر جنہوں نے وہ گڑھے کھدوائے تھے، وہ فوج والے، النار ذات الوقود، خوب بڑھکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، اذہم علیہا قعود، اور یہ فوج والے بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمومین شہود، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کے ان توحید والوں کو پھینک رہے تھے، مار رہے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان پہ اللہ کی لعنت پڑی، اور یہ فوج والے خدا کی اس لعنت اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور وہ جو لوگ مارے گئے، جو لوگ جلا دیے گئے، جن لوگوں کو انہوں نے گڑھوں کی آگ کی نظر کر دیا، نظر آتش کر دیا، ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی، کوئی وجہ نہیں تھی اس دشمنی کی، الا ان يؤمنوا بالله، بس صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ بھی وہ العزیز جو بڑا زبردست ہے، الحمید جو اپنی ذات میں صفتایا گیا ہے، الذی له ملک السماوات والارض، اور وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں کی بھی سلطنت ہے اور زمین کی بھی، واللہ علی کل شئین شہید، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا تھا کہ جو ایمان اس پہ لائے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ عارضی حکومت کی بنیاد پر اور چند سالہ سلطنت اور اقتدار کی بنیاد پر کس طرح لوگ اخلاق کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور پھر قرآن نے اپنا فیصلہ سنایا، اللہ نے کہا بلا شک و شبہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، جہنم کی آگ انہیں لپیٹ لے گی، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا۔ یہ کتنا ان توحید والوں کو سزا دے سکتے تھے، یہی کہ مر جائیں بس، اور وہ جو اللہ ان موحدین کا رب اور خدا تھا وہ کیسی سزا دے گا، وہ تو مرنے بھی نہیں دے گا۔ جہنم کے عذاب سے الگ دوبارہ اللہ نے ذکر کیا ہے، آپ دیکھیے نا پہلے کا، فلہم عذاب جہنم، ان خندق والوں کے لیے جنہوں نے کھودی تھی، اس فوج کے لیے جہنم ہے، فلہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کی سزا ہے، دو مرتبہ یہ بات کہی ہے۔ اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک دیا تھا، اور یہ سزا جہنم کی آگ سے مختلف ہے جس میں اللہ انہیں چلائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں یہی کیا تھا، تو دنیا میں وہ ایک مرتبہ کر کے جب آگ میں جلے، روح الگ ہو گئی، تو مردہ جسم اب جلے یا کٹے اس کا کیا، اور وہ جس آگ میں اب تک جل رہے ہوں گے، اللہ کی اس کتاب نے جو خبر دی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی 250 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیں آپ کے تقریباً 1500 برس ہو گیا، تو پچھلے 1600-1700 سال سے جس آگ میں وہ جل رہی ہوگی فوج اور وہ بادشاہ اور وہ سارے اس کے کارندے، وہاں تو موت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کے اعمال اور ان کا انجام، جب وہ کوئی کام کرتا ہے بغیر یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا، وہ شاید 17 منٹ میں جل گئے ہوں گے، 15 منٹ میں جل گئے ہوں گے، 10 منٹ میں آگ نے اس آدمی کو ختم کر دیا ہوگا جس نے توحید کا اقرار کیا تھا، اور 10, 15 اور 17 منٹ کی سزا دے دینا، اس کے نتیجے میں اب 1700 برس اور 17000 برس بھی وہ سزا جاری رہے گی، اس لیے کہ سزا اور جرم کے بعد اس کی تعزیر وقت کے حساب سے نہیں ماپی جاتی، وہ تو نوعیت کے حساب سے ماپی جاتی۔ اللہ نے کہا کوئی جرم نہیں تھا اس کا، ان کا، اس سوائے اس کے کہ یومنو باللہ، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے بس۔ تو جن لوگوں کا جرم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے دین پر رہیں اور ان کو اللہ کے دین کی وجہ سے ستایا جائے، ان کو ستانے والے کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی حکومتیں ہمیشہ کی ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس کی حکومت ہمیشہ کی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے ملک کو ابدیت حاصل ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کی بادشاہت دائمی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کی سلطنت کو قیام ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دھانوں پر کھڑے کر دیے گئے، فی افواہ سکک، اور خندقیں کھود لی گئیں، اور بادشاہ نے کہا ڈالتے چلے جاؤ انہیں، اور آخر پہ پہنچ کر حتی جاءت امراتن، ایک عورت آئی، ومعها صبی، یہ عورت کی گود میں بچہ تھا، ماں چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اللہ ہی کی توحید کو مانتی ہوں. اور کیا ہوا؟ اسے بچے پر ترس آ گیا، اپنی محبت کی وجہ سے، ماں کا دل ماں کا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جھجکی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، فوج نے اس کا بچہ چھین لیا اور چاہا کہ اسے آگ میں ڈال دیں، تو وہ جھجکی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے تو موت ہے، اور انکار کرتی ہے تو جہنم ہے، اور اقرار کرتی ہے تو بچہ بچ جاتا ہے، انکار کرتی ہے اس شرک سے جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو بچے سے محرومی ہے، خدا معلوم اس بچے کا کیا کریں گے، کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد، میری اولاد کا، میرے جگر گوشے کا اور جگر کے ٹکڑے کا. تو وہ عورت جھجکی، تو وہ بچہ بول اٹھا اور اسے کہا ماں چلی جا آگ میں، یا امی اصبری، اور میری ماں صبر کر، فانک علی الحق، ماں جو تو کہتی ہے وہ سچا دین ہے، جو تیری بات ہے وہ سچی ہے. یہ عیسائیت کے ساتھ یہودیت کا ظلم تھا، اور یہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کے ساتھ جن کے آبا و اجداد خود اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے. تو اس بچے نے بات کی اور اس بچے نے کہا ماں کود جا آگ میں اور فکر نہ کر، تو سچی ہے، تو سچائی کے ساتھ. اور ماں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور یہودیوں نے اس کو اٹھا کر اسی آگ میں پھینک دیا، اس کی نظر ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ جو بچے ماں کی گود میں جنہوں نے کلام کیا تھا، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا، یہ بولا اور اس نے اپنی ماں کی عاقبت کو بچا دیا، اور اس نے بتایا کہ جو حق ہے وہ یہ ہے. یہ ہوا کرتا ہے، صرف عیسائیت ہی نہیں، اسلام کی بھی یہی تاریخ تھی. عیسائیوں نے بھی قربانیاں دی تھی، اور ان میں جب اللہ کی توحید قائم تھی، جب وہ صحیح سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم تھے، تو انہیں بھی یہی قربانیاں دینی پڑی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں یہی قربانیاں دینی پڑی تھیں. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے کا حکم دیا تھا، اور عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں 19-20 برس کا جوان لڑکا تھا، اور میری ماں اور میرے باپ اور ہم سب اسلام کی بات کرتے تھے، اور ہم نے اس دین کو قبول کر لیا. تو ابو جہل نے میری والدہ سمیہ کو نیزہ مارا، اور تاک کے ایسے مقام پر جو خاص جگہ تھی، اور وہ اس سے تڑپتی رہی اور میرے سامنے انتقال ہو گیا، اور میرے باپ کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو آگ نے انگاروں میں لٹا دیا. اور عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے والد یاسر کو وہ ڈبکی دیتے تھے پانی میں مکہ والے، پھر نکالتے تھے باہر کہ وہ مرے بھی نہیں اور جیے بھی نہیں، پھر اس کے پیٹ سے پانی نکال دیتے، پھر اسے ڈبکی دیتے اور کہتے تھے تم اللہ کو ایک مانتے ہو یا ہمارے بتوں کو. اور میرے والد کہتے تھے احد، اللہ ایک ہے، ایک کہو، ایک کہو. اور پھر انہوں نے جب مجھے پکڑ کر مارنا شروع کیا تو میں تو نوجوان لڑکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تعذیب میں دیکھا، یہ عذاب، یہ آگ، یہ پانی، یہ ماں کی لاش، یہ سب چیزیں، اور ارشاد فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، جنت کا وعدہ ہے تم سب سے. یہ دین پھولوں کی سیج نہیں، یہ دین کے کام کرنے کوئی پکا ہوا حلوہ اور کھیر نہیں، یہ دین کے لیے محنت اور مشقت کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں جب آدمی اپنا خون، اپنا جسم، اپنی تمنائیں اور اپنی دولت، اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ کی راہ میں تج دے دیتا ہے، تب جا کر کہیں کام بنتا ہے. اس دین کی بنیاد بھی یہی تھی. عیسائیت جو پھیلی تھی، اصل عیسائیت جو تھی جس میں اللہ کی توحید اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا، یہ سب چیزیں جو تھیں انہوں نے بھی ایسی قربانیاں دی تھیں کہ لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر چلوا دیا گیا تھا، بہت سو کو قتل کر دیا گیا، 20,000 آدمی اس آگ کی نظر ہو گئے تھے. اور عیسائیوں نے جو تحقیق سے خود طے کیا ہے وہ 40,000 اور 50,000 تک کی روایت دیتے ہیں. 20,000 تو کم سے کم ہے نا، جو پرانے مورخین نے لکھی ہے. اور پھر یہاں سے ایک آدمی دوست تھا، وہ بھاگ نکلا زو سالوان، اور اس نے جا کر کیا کیا. اب جو جدید تحقیقات سامنے ہمارے آ رہی ہیں اس میں ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ وہ قیصر روم کے پاس چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استنبول آیا اور اس نے جا کر عیسائیت کے مرکز میں شکایت کی، اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یمن میں، اور پہنچو اور ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہمیں مار رہے ہیں. اور ایک دوسری روایت اب سامنے آئی ہے کہ وہ ایریٹیریا میں چلا گیا، ایتھوپیا میں چلا گیا، حبش میں، اور وہاں کے بادشاہ نے جاشی کے یہاں جا کر اس نے ساری بات انہیں سنائی. تو قیصر نے حبش کے بادشاہ کو خط لکھا، اور یا پھر دوسری روایت کے مطابق نجاشی جو تھا اس نے قیصر روم کو خط لکھا استنبول، اور انہوں نے کہا کہ بحری بیڑا بھیجو. اور پھر انہوں نے فوج بھیجی، اور اریات نام کا ایک جنرل تھا اس کی ماتحتی میں، اور 70,000 آدمی آئے، اور انہوں نے آ کر یمن پہ حملہ کیا، اور زو نواس جو تھا وہ بادشاہ وہ مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سارے علاقے میں یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. اس طرح یہ جو یمن تھا اس وقت کی حبشہ کی جو عیسائی سلطنت تھی اس کا حصہ بن گیا. اس لیے بہت بڑا علاقہ تھا یمن کا، نجران کا بڑا مرکز تھا، تسر تیار ہوتا تھا، چمڑا تیار ہوتا تھا، حلہ یمانی جس کا مختلف احادیث میں ذکر ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنا کرتے تھے، ان کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا، وہ بھی یہیں پر تیار ہوتا تھا. بہرحال وہ تو یمن کی تاریخ ایک الگ چیز ہے، مگر یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں یمن جانے کا تو اتفاق نہیں ہوا، مگر جو گئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تک چٹانوں پر کھدی تصویریں ہیں، اور اب تک یمن میں وہ حصے محفوظ ہیں کہ کہاں پر یہ چٹانیں، یہ خندقیں کھودی گئی تھیں، اور کیسے ان اللہ کے بندوں کو آگ کی نظر کر دیا گیا تھا. تو وہ بچہ جو ماں کے لیے بولا تھا گود میں، اس نے کہا ماں چلی جائے اس آگ میں، اور یہ حق ہے اللہ کی توحید اور اللہ کا دین یہ سچائی پر مبنی ہے. یہ بھی ایک بچہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچے ماں کی گود میں بولے، تو ایک تو ارشاد فرما دیا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بات تو ہو گئی. دوسری جگہ پر یہ آ گیا تھا اس بچے کا، یہ بات بھی ہو گئی. تیسرا بچہ وہ تھا جس کا ذکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کیا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ حدیث کا متن تو پہلے سن چکے آپ. اب دیکھیے اس کی تشریح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور بنی اسرائیل میں بظاہر یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ یعنی حضرت جریج رحمت اللہ علیہ، یہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ہیں. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو 600 برس، 610 سال بنتے ہیں، یہ پوری ایک تاریخ ہے عیسائیت کی. اور جن لوگوں نے عیسائیت کی اس تاریخ کو نہیں پڑھا وہ عیسائیت پر کوئی مستند بات نہیں کر سکتے، کیونکہ عیسائیت بڑی قربانیاں تھیں ان لوگوں کی، کہاں کہاں پہنچے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل پیغام کو لے کے، پھر کس طرح ان پہ مظالم ہوئے، پھر کس طرح عیسائیت میں بدعات شروع ہوئی، پھر پال نے کس طرح یہودیوں کی سازش کے تحت ان میں شرک کو رائج کیا، پھر کس طرح پال نے ان کے فرقے بنائے، پھر یہ فرقہ واریت کی نظر ہوئی عیسائیت، اور پھر پال کی قبر کو عیسائیوں نے کیسے جلا دیا، کھود دی اور ہڈیاں اس کی نکال کے راکھ کر دی، اور پھر عیسائیت سے کیسے جان چھڑائی گئی کہ اس عیسائیت سے جان چھڑاؤ کیونکہ یہ مذہب اب صرف چند ایک رسومات کا مجموعہ رہ گیا. آج کل کے عیسائی چونکہ پڑھے ہوئے نہیں نا اس ساری اپنی تاریخ کو، ورنہ انہیں پتا ہوتا کہ کیسے مذہب اٹھتے ہیں اور کیسے ان مذاہب میں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے اور حق کس طرح بظاہر چھپا دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہی حق ہوتا ہے اور کس طرح باطل چیزوں کو غالب کر دیا جاتا ہے. تو پڑھنے سے چونکہ مسلمان کیا عیسائی کیا ان سب نے اپنی نظریں پھیر لی ہیں، اس لیے ان کو علم نہیں. اسی لیے اب مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مسلمانوں نے اس دنیا میں کیا کیا، انہیں کیا معلوم 1500 سال کی تاریخ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ تیسرا بچہ جس نے بات کی تھی وہ بنی اسرائیل میں حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ تھے، یعنی جریج رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بچہ تھا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھے اور انہیں اپنی تجارت میں کبھی نفع ہوتا تھا کبھی نقصان ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ما فی ہذہ التجارت خیر، اس تجارت میں تو کوئی خیر کی چیز ہے نہیں، میں کیوں نہ وہ تجارت کروں جس میں نفع ہی نفع ہو. تو انہوں نے ایک سوما بنایا، گرجا کہہ لیجیے، وترحب فیہا، اور اس میں رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے. بہت اچھی چیز ہے اگر کسی انسان کو اللہ تعالی یہ موقع دے کہ وہ دنیا کے جھنجھیلوں سے فارغ ہو کے بس اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے اور خدا کی عبادت ہی کرتا رہے، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر بہت مال و دولت اور ضروریات زندگی دی ہوئی ہوتی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کمانے کی. اچھا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور گھر کا خرچہ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، بس پھر چھوڑ دے سب چیزوں کو، اللہ کو یاد کرے، اس لیے کہ اب آگے منہ اسی سے لگنا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے. ایسے ہی کسی کی ہمت بلند ہو اور مصائب کو سہ سکے اور حوصلہ پاتا ہو اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے کا عادی ہو، یہ پتا ہو کہ تنہا رہ جاؤں گا اور انشاءاللہ اس کے باوجود خدا کی راہ سے خدا کی بات سے نہیں ہٹوں گا اور سنبھال لے گا اللہ کے بھروسے پہ اپنے آپ کو، تو چاہیے کہ سب کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کرے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کے لیے مراقبہ، اس کے لیے تزکیہ، یہ سب کا سب اصل زندگی تو یہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے روحانیت کے متعلق قرآن کریم میں ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے اس سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عنایت فرمائی تھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان دونوں نوح اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں بھی پیغمبری رکھی، والکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں بہت سے تھے جو اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے یعنی ہدایت پر رہے، اور بہت سے تھے ان میں سے جو بے حکم ہو گئے فاسق ہو گئے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم ان کے بعد انہی کے نقش قدم پہ اپنے رسولوں کو بھیجا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو رسول آئے وہ انہی کے نقش قدم پہ تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو رسول آئے وہ انہی کے نقش قدم پر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پہ بھیجا تھا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی. وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، اور ہم نے اپنے اس پیارے بندے کو انجیل دی تھی. وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ، اور جو بھی اس کے ساتھ چلتے تھے جو بھی اس کے ماننے والے تھے، یہ ابھی آپ نے قصہ سنا نا، وہ جو سچے عیسائی تھے جنہیں آگ میں جلا دیا گیا، جو بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے تھے ان لوگوں کے دلوں میں رافتم و رحمہ، ہم نے نرمی رکھ دی تھی، ہم نے مہربانی کا رویہ ان کے دلوں میں رکھ دیا تھا، ورہبانیت اور دنیا کو چھوڑ دینا، نبتدعوہا انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا، ما کتبناہا علیہم ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا، یعنی فرض نہیں قرار دیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنا چاہتے تھے، کرتے. آگے دیکھیے فرمایا فما رعوہا حق رعایتہا پھر نہ نباہا اس کو جیسا چاہیے تھا نباہنا، تو اس لیے شکایت یہ کی ہے کہ نباہنا چاہیے تھا. پر یہ جو انہوں نے شروع کی تھی چیز کہ جنگل میں بالکل بیٹھ جاتے تھے، نہ عورت نہ اولاد نہ کمانا نہ جوڑنا، محض اللہ کی عبادت. اللہ تعالی نے فرمایا جب اپنے اوپر انہوں نے نام رکھ دیا تھا ترک دنیا کا، تو پھر اس پردے میں دنیا کیوں چاہتے تھے؟ یہ ہے بڑا وبال. اس لیے دین کے نام پر بد دینی نہ کرے، دین کا نام لے کے بے دینی نہ پھیلائے. اللہ نے فرمایا فما رعوہا حق رعایتہا انہوں نے نہیں نباہا اس رہبانیت کو جیسے کہ نباہنا چاہیے تھا. بھئی جب تم کہتے ہو کہ تمہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے تو کیوں دنیا میں ڈوبے ہوئے، رام رام بھی کرتا رہے اور چھری بھی چلاتا رہے؟ یہ ہے وہ سچائی جو خدا کو مطلوب ہے. تم صاف کہو کہ میں دنیا دار آدمی ہوں، پھر جو مرضی کرو. ایک طرف تم کہو نہیں نہیں دنیا بڑی بری چیز، ایسی اور ویسی اور ایسی اور ویسی، اور پھر اس دنیا کے لیے سود کے کاروبار بھی اور اس کے لیے یہ چیزیں بھی اور اس کے لیے جھوٹ بھی. اگر اس چیز کا نام اللہ کا قرب ہے تو ولیعوذ باللہ پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب ترک دنیا کا نام لیا عیسائیوں نے تو پھر انہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ چیز جو شریعت ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ نفاق کی زندگی کو چھوڑ دو، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے اور جو باطن ہے وہ ظاہر ہے. شیخ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ کہتے تھے 17 برس حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، 17 سال میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں تھی جو ان کی تنہائی میں ہو اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو اور تنہائی میں ہو. تنہائی اور سامنے کی زندگی سب سچائی پر مبنی تھی. اس لیے آدمی میں اگر ہمت ہو، فارغ کر لے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، مگر جو کام کرے سچائی کے ساتھ کرے. جو باہر ہے وہی اندر ہونا چاہیے اور جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے. اور اس سے بھی ہمت کرے تو اس سے تو اچھا مقام کوئی نہیں کہ جتنا ظاہر میں نیک نظر آتا ہے اندر اس سے بھی زیادہ نیک ہو. اور اگر ہمت کرے تو اس سے بلند مقام نہیں ہے کہ اتنی نیکی، اتنی امانت، اتنا صدق اور سچائی اندر بھری بھی ہو کہ بس اللہ ہی جانتا ہو کہ جو کچھ اس کے ظاہر میں ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ہمارا بندہ اپنے باطن کے اعتبار سے پاک. تو عیسائیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں ایسی تجارت کر لوں، جرائج رحمت اللہ علیہ نے کہا، جس میں کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ ان کا بنانا سوما گرجا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہیں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے دور میں، کیونکہ انہوں نے رہبانیت شروع کی ہے نا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ بات نہیں تھی. تو یہ جرائج رحمت اللہ علیہ اپنے اس گرجے میں بالا خانے میں عبادت کر رہے تھے اور والدہ ان کی تشریف لائیں، اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے تو ان کی والدہ جب آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیچے سے آواز دے دیتی تھی، یہ اوپر سے کھڑکی کھولتے تھے، پوچھتے تھے اور جو والدہ کہتی تھی اس کے مطابق کام کر دیتے تھے. وہ تشریف لائیں، یہ نماز میں تھے، تو انہوں نے آواز دی اور کہا کہ جرائج اوپر سے بات کرو، جھانکو، میں تمہاری ماں ہوں. تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اب دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک طرف والدہ آواز دے رہی ہیں اور دوسری طرف نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس مخمصے میں پڑ گئے کہ نماز کو پورا کروں یا والدہ کی بات مانوں اور نماز توڑ دوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہم ان صلاتی و امی، اللہ میری نماز اور میری ماں. ماں نے پھر آواز دی، پھر آواز دی، تو انہوں نے پھر کہا امی و صلاتی لربی، اللہ میری ماں اور میری نماز جو میرے رب کے لیے ہے، دونوں میں سے کیا کروں؟ اور پھر کہا کہ میں اپنی نماز کو ترجیح دوں گا والدہ کے پکارنے پر. یہ انہوں نے زبان سے کہا یا دل میں کہا؟ دل میں کہا ہوگا، اور ممکن ہے زبان سے بھی کہا ہو، کیونکہ زبان سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین میں نماز میں لوگوں سے بات چیت کرنا جائز تھا، اسلام میں بھی ایسے ہی تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے جماعت میں مکہ مکرمہ میں، تو کوئی دیر سے آتا تھا تو پوچھ لیتا تھا کسی سے کہ بھی کتنی رکعتیں ہو گئیں، وہ کہتے تھے ایک رکعت، دو رکعتیں ہو گئی ہیں، تو وہ بھی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر کے نماز میں شروع ہو جاتے تھے، اور پھر جو رکعتیں رہ جاتی تھی اسے پورا کر لیتے تھے۔ تو اسلام کے آغاز میں بھی نماز میں باتیں کرنا جائز تھا۔ یہ تو حبشہ کی ہجرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کر گئے ہیں، پھر وہ آئے ہیں تو کہتے ہیں پھر میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ نماز میں باتیں کرنے سے منع کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ تو عیسائیت میں بھی جائز تھا۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، پھر کہی، پھر کہی، تین مرتبہ والدہ نے پکارا، تین مرتبہ انہوں نے اپنے دل میں کہا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نماز پڑھتا رہوں۔ اور کیا کیا اچھی بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان جرائج عالما، اگر جرائج علم والا ہوتا، ایک جگہ ارشاد فرمایا لو کان جرائج فقیہا، اگر جرائج فقیہ ہوتا تو اسے پتا چل جاتا کہ والدہ کی بات کا جواب دینا اولا من صلاتہ، ہی اس کی نماز سے زیادہ ضروری تھا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اگر وہ فقیہ ہوتا تو اس کا صاف صاف مطلب یہ پتا چلتا ہے کہ جب آدمی عبادت میں بہت زیادہ لگ جائے اور اس کی نظر فقہ پہ نہ رہے اور مسائل پر نہ رہے تو پھر وہ خطا کھا جاتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی جاہل صوفی کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ صوفی جو جاہل ہو اور مولانا اور مولوی جس کا کہیں سے اصلاح کا تعلق نہ ہو، ان دونوں کا قبول اور رد برابر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ صوفی اگر مفتیوں سے پوچھ کے نہ چلے، اور مفتی اگر اس کی اصلاح اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ تعلق، مشائخ کی صحبت یہ نہ ہو، تو دونوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے لو کان جرائج فقیہا، اگر جرائج فقیہ ہوتا نا، جاننے والا ہوتا دین کا، اس سے فقہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے فقہا کی، تو ارشاد فرمایا اسے پتا چل جاتا کہ اس کا ماں کی پکار کا جواب دینا اولا من صلاتہ، ہی اس کی نماز سے زیادہ ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ کے اچھے بندے ہمارے مشائخ جب کسی غیر عالم کو خلافت اور اجازت بھی دے دیتے تو فرماتے تھے مسائل مفتیوں سے پوچھنا، اپنی نہ چلانا دین، اور جو مفتی حضرات آتے تھے ان کی زیادہ منجھائی کرتے تھے کہ علم کا غرور اور غرہ تمہارے دماغ سے نکلے اور انسان بنو۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرائج اگر فقیہ ہوتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ والدہ کی بات زیادہ ضروری ہے ماننا بجائے اس نفلی نماز کے۔ تو ماں نے تین مرتبہ یہ کہا، بیٹے نے تین مرتبہ دل میں یہ سوچا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی والدہ نے بد دعا دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے بدکارہ عورتوں کا منہ دکھائے، اللہم لا تمتو، اللہ اسے موت نہ دے یہاں تک کہ تُسے دکھا دے منہ میں ساتھ ان عورتوں کا چہرہ جو بدکارہ ہوتی ہیں۔ غصہ آیا انہیں، اور دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس جرائج کو موت نہ دے یہاں تک کہ وہ دیکھ لے ایسی عورتوں کا چہرہ منہ میں ساتھ۔ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں ساتھ، منہ میں ساتھ اس کی جمع ہے موامیس، منہ میں ساتھ، ایسی خواتین جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ والدہ آواز دیتی رہی جب انہوں نے اوپر سے نہیں جھانکا تو اس نے کہا لا اماتک اللہ، میرے بیٹے تجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ زوانی المدینہ، اس شہر کی بدکارہ عورتیں جب تک تجھ تک نہ پہنچیں، جب تک تو ان کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ وہ یہ کہہ کے چل پڑی۔ اور بنی اسرائیل میں ان کی عبادت کا بڑا ذکر ہوا۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، جرائج رحمت اللہ علیہ کی عمر زیادہ ہو گئی، بنی اسرائیل میں شہرت ہوئی کہ اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے، ایسا خدا کا عبادت گزار بندہ ہے۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، شہر کا جو حاکم تھا، بڑا آدمی تھا، اس کی بیٹی کے سامنے بھی ذکر ہوا کہ جرائج بڑی عبادت کرتا ہے۔ تو وہ ان میں سے ایک لڑکی اس امیر شہر کی جس کا کردار صحیح نہیں تھا، اس نے کہا عبادت کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو اگر تم کہو تو اسے تگنی کا ناچ نچا دوں، لَأَفْتَنَنَّهُ، میں اسے فتنے میں نہ ڈال دوں۔ آزمائش نہ ہو جائے اس کی، ساری عبادت اس کی دھری نہ رہ جائے، فالوقت شینا ولیعذ باللہ، جو خدا کے نافرمان تھے انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی چلے. تو وہ ایک دن بن سنور کے جرائز رحمت اللہ علیہ کی عبادت خانے میں پہنچ گئی اور اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. وہ نیچے اتری اور اس نے دیکھا کہ ادھر کون آدمی ہے، کون چرواہا ہے جو اپنے جانور چراتا رہتا ہے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی ہے، وہاں یہ لفظ آئے ہیں کہ وہ اس شہر کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی. تو اس نے دیکھا کہ یہاں قرب و جوار میں ایک ہی چرواہا ہے جو بکریاں اور دمبے اور یہ چیزیں بھیڑے چراتا رہتا ہے. تو وہ اس کے پاس چلی گئی اور پھر کیا اس نے جو کچھ کیا تاکہ اس جرائج کو رحمت اللہ علیہ کو کسی تہمت میں مبتلا کر دے. اور پھر وہ امید سے ہو گئی یہاں تک کہ اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی. تو شور مچ گیا کہ امیر وقت کی جو بیٹی ہے اس کے یہاں لڑکے نے جنم لیا اور وہ جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا، تو اس نے کہا یہ جرائج کی اولاد ہے. اور ایک جگہ آیا ہے کہ اس نے کہا وہ جو بنا پھرتا ہے نا بڑا عبادت گزار، یہ اس کی کرتوت ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسند میں آیا ہے کہ جو حاکم وقت تھا اس نے اپنی بیٹی کو پکڑ لیا اس جرم میں اور اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ جو بھی یہ حرکت کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے، تو بتاؤ یہ تمہارے ساتھ کس نے حرکت کی ہے. اس نے کہا وہ جو جرائج ہے اس کی یہ حرکت ہے، اور اس نے حکم دیا کہ انہیں پکڑ کے لے آؤ اور اس کو قتل کیا جائے. اور پھر اس لڑکی نے بیان دیا کہ میں اس طرح گئی تھی اور یہ اپنے سومے سے نیچے اترا اور اس طرح اس نے حرکت کی. خیر فوج والے گئے اور جا کر انہوں نے جا کے اپنے جو پھاوڑے اور چیزیں تھیں ساتھ لے کر گئے اور آوازیں لگائیں کہ جرائج نکلو. وہ اللہ کا بندہ اس وقت بھی عبادت میں مصروف تھا، نماز میں، اور کوئی بات اس نے نہیں کی، اپنی نماز پڑھتا رہا. تو انہوں نے توڑنا شروع کیا یہاں تک کہ جب پھاوڑوں کی اور ان چیزوں کی آوازیں اس سے پہنچی تو انہوں نے اپنے نماز مختصر کر کے کھڑکی کھولی اور ان کا بھائی لکم مالکم، ارے ناس ہو تمہارا، اس عبادت گاہ کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو وہ اوپر سے نیچے اترے اس رسی کے سہارے جو رسی انہوں نے لگا رکھی تھی سیڑھیوں میں یا جس طرح بھی، تو لوگوں نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. ان کا ماشانکم کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بدکاری کی حرکتیں بھی اور اوپر سے یہ تجاہل بھی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ. اور انہوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور وہ جو لڑکی تھی وہ بھی آ گئی اور انہوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور لوگوں کا مجمع لگ گیا اور سارے شہر میں گھماتے ہوئے وہ لے گئے. اور امیر وقت نے پوچھا کہ جرائج تیرا ناس ہو، ہم تو تجھے بہت نیک آدمی سمجھتے تھے، تو نے یہ کیا کرتوت کیے؟ اور پھر اسے کہا لے جاؤ اسے سولی چڑھاؤ. تو لوگ مار رہے تھے جرائج کو اور کہہ رہے تھے کہ تم بتاتے کچھ ہو لوگوں کو اور کرتے کچھ ہو. حتیٰ کہ جرائج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس محلے سے گزرے جو محلہ تھا ہی ایسی عورتوں کا، تو جرائج نے دیکھا کہ سب ایسی بے حیا عورتیں کھڑی ہیں، تو وہ ہنس پڑے اور ہنسنے کے بعد چلتے رہے اور لوگ ان کو لعنت ملامت کرتے رہے. اور بادشاہ نے جب اپنا فیصلہ اس امیر وقت نے سنا دیا کہ اسے لے جاؤ اور قتل کرو، تو انہوں نے کہا مجھے مہلت دے دو اور میں بس صرف نماز پڑھ لوں. تو کھڑے ہوئے، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی. اور عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ فصلی رکعتین، انہوں نے دو رکعتیں پڑھی. اور وہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جرائج رحمت اللہ علیہ نے کچھ دن پہلے یہ چیز خواب میں دیکھ لی تھی اور انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے. تو انہوں نے خواب میں ہی اس خاتون کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، تو اس خاتون نے کہا یہ جو اندر ہے یہ تمہارا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایتہ السخلہ من ابوک، وہ بچے جو ابھی جنم نہیں لے چکے ہو یہ بتاؤ کہ تم کس کے بیٹے ہو. تو اس نے کہا راعی الغنم، وہ جو چرواہا بکریاں چراتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. یہ وہ خواب دیکھ چکے تھے، اللہ نے گویا خواب کے ذریعے انہیں دکھا دیا تھا کہ آئندہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، اللہ کا قرب جب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب عنایات اور مہربانیاں فرماتے ہیں تو ایک اچھی کیفیت یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جو سال ہا سال کے بعد واقع ہونی ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی بتا دی جاتی ہیں کہ یہ چیز اب آنے والی ہے تو یاد رہنا. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور باقی ارشاد ہوا کہ کیا رہ گیا, اچھے خواب جو مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں. یہ پہلے خواب میں دیکھ چکے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. اب جب عالم بیداری میں یہ چیز پیش آئی تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھی اور دو رکعتیں پڑھ کے وہ اس بچے کے پاس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے اس بچے پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا باللہ یا غلام, لڑکے بچے اللہ کی قسم دیتا ہوں تجھے من ابوک, تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بولا اور اس نے کہا انا ابن الرائی, میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے جا کر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تو اس نے کہا وہ جو بھیڑیں چراتا ہے وہاں پر میں اس کا بیٹا ہوں. اور ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے وہ بچہ اس وقت جب پہنچے ہیں تو ماں کا دودھ پی رہا تھا تو انہوں نے اس بچے کو دودھ سے الگ نہیں کیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور انگلی رکھی اپنے ایک ہاتھ کی اور صرف اتنا کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے, بچے یہ بتاؤ. تو جریج رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر اس نے دودھ ماں کا پینا چھوڑ دیا, اپنے چہرے کو پھیرا اور اس نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. جب یہ بات ہو گئی تو اب لوگوں کو پریشانی ہوئی. اچھا ایک روایت میں اور بھی آئی ہے بات, اور وہ یہ آئی ہے کہ جب یہ امیر شہر کے پاس آئے تو جریج رحمت اللہ علیہ پر وہ تو پہلے سے ہی گالیاں اور ہر طرف سے برا بھلا کہہ رہے تھے اور لوگ مار رہے تھے, کیا کیا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اس عورت سے کہ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا میں یہی کہتی ہوں جو تم نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہاں یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا؟ تو اس نے کہا وہ جو تمہاری عبادت کی جگہ ہے اس کے نیچے ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے تم نے یہ حرکت کی تھی. انہوں نے کہا چلو, اور یہ سب چلے, مجمع بھی چلا اور امیر بھی چلا اور سب چلے اور وہاں جا کر انہوں نے اس درخت پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ درخت ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا اسألک باللذی خلقک, اے درخت میں تجھ سے اس اللہ کے واسطے سے پوچھتا ہوں جس اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے. یہ خاتون جو کچھ کہہ رہی ہیں کہ یہ سچ ہے؟ تو ہر ٹہنی ہر شاخ بولنے لگی اور اس نے کہا یہ جھوٹ ہے اور یہ بچہ فلاں کا ہے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو جو صورت بھی پیش آئی ہو لوگ ٹوٹ پڑے جریج رحمت اللہ علیہ پہ اور بوسے دینے لگے اور چومنے لگے. اور آج عارج رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے جریج کو بچا لیا اس تہمت سے اور ان کی شہرت اور بڑھ گئی. لوگوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور اس کے بعد کہنے لگے آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا یہ گھر جو ہے اسے ہم بنا دیں سونے سے, یہ جو عبادت گاہ ہے آپ کی. تو انہوں نے کہا نہیں, بس وہی مٹی کی بنا دو. بادشاہ امیر وقت نے کہا کہ ہم اسے سونے کی بنا دیتے. ان کا نہیں, اس نے کہا چاندی کی بنا دیں. ان کا لا الا من تین, ہرگز نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, بس اسے تم مٹی سے بنا دو. اب جب وہ واپس عبادت کرنے لگے تو لوگوں نے اسے کہا جریج رحمت اللہ علیہ سے کہ باللہ مما ضحکتا, حضرت بات یہ دریافت کرنی تھی کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں جب آپ اس محلے سے گزرے تھے اور عورتیں آپ پر لان تان کر رہی تھی تو آپ ہنسے کیوں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما ضحکت الا من دعوت دعتها علی امی, اس وقت والدہ کی بدعا یاد آ گئی تھی. وہ جو انہوں نے مجھے کہا تھا نا کہ اللہ تجھے موت نہ دے جب تک کہ تو بدکارہ عورتوں کا منہ نہ دیکھے, تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے اچانک ایک دم سے والدہ یاد آ گئی کہ جو بدعا انہوں نے دی تھی وہ آج پوری ہوگی. یہ ہے وہ چیز, وہ بچہ جو بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ گویا کہ تیسرا بچہ ارشاد فرما دیا کہ یہ تھا جس نے ماں کی گود میں کلام کیا.